السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آج صفت جباریت کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ خطاب ہوا، ممکن ہے آگے بھی چلے لیکن ہو سکتا ہے ایک دفعہ ہی ختم ہو جائے. حل لغات، جبر العظم کا معنی ہے ہڈی کو، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا. جبر فلان فلان کا مطلب ہے اس نے اس کو تندرستی اور فخر سے نجات دلا کر مالدار بنا دیا. جبر اللہ فلان کا مطلب ہے کہ اللہ نے فلان کی ضرورت پوری فرما دی. الجبار یہ خدا تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایسی ہستی جو بندوں کو اپنے اوپر امر و نواحی سے پر عمل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجبار سے مراد وہ ذات ہے جو مخلوق کی نسبت بہت ہی بلند شان ہو. اس لیے نخلت ان جبارت ان کھجور کے ایسے رقص کو کہتے ہیں جس سے رسائی ناممکن ہو. مفردات امام راغب کے مطابق جبرہ کے حقیقی معنی دراصل کسی چیز میں طاقت و غلبہ کے ساتھ اصلاح کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جبرہ کہ میں نے اس کی اصلاح کی بس وہ درست ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ الجبرو کے معنی کبھی تو صرف اصلاحی کے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے یا جابرو کل تصیر و یا مساحل کل اسیر، اے ہر شکستہ کی اصلاح کرنے والے اور اے ہر تنگ دست کے لیے کشائش پیدا کرنے والے. اور جبر کا معنی کبھی مجرد زبردستی اور غلبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے لا جبرا ولا تفریضا، یعنی نہ کوئی زبردستی ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز عطا کی جائے گی. الجبار کا لفظ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی کمزوری پر قبضہ ڈالنے کے لیے ایسے متکبرانہ دعوی کرتا ہے جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا. اور انسان کے بارے میں جبار کا لفظ صرف مذمت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وہ خواب کل جبار نید، اور پھر کذالک یدب اللہ علی کل قبل متکبر جبار، اور کذالک یدب اللہ علی کل قلب متکبر جبار. مراد ایسا شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے حق قبول کرنے اور ایمان لانے سے اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے العزیز الجبار المتکبر. اللہ تعالیٰ کا نام الجبار اہل عرب کے قول جبرت الفقیرہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے میں نے فقیر کو نوازا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو لوگوں پر اپنی بے انتہا نما نازل فرماتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الجبار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس امر کی طرف جو قبول جو کرنا چاہتا ہے مجبور کر کے لے جاتا ہے. حضرت امیر المومنین یعنی حضرت علی کے بارے میں روانہ بھی ہے تو وہ کہا کرتے تھے اے آسمان کو پیدا کرنے والے اور دلوں کو مجبور کر کے ان کی صحیح اور شخصی فطر کی طرف جانے والے، پس وہ دلوں کی اصلاح ان کی معرفت اور فطرت کے موافق کرنے والا ہے. امام راضی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جبار مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے فقیر کو غنی بنانے والا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا. علامہ عزری کہتے ہیں وہوا لامری جابر و کل کثیر و فقیر، میری عمر کی قسم اللہ تعالیٰ ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا اور ہر فقیر کو غنی کرنے والا ہے. علامہ اظہری مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ دین کی اصلاح فرماتا رہتا ہے. الجبار و جبرہ علی قضاء سے، الجبار و جبرہ علی قضاء سے ہے، یعنی اس نے اسے اپنے ارادہ کے موافق کام کرنے پر مجبور کر دیا. فرا نے الجبار کو اکراہ کے معنی میں لیا ہے. ابن انباری کہتے ہیں کہ الجبار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی. ابن کثیر کا قول ہے کہ الجبار المتکبر کو مطلب ہے کہ وہ ذات جسے جبر و اکراہ زیبا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے، اور جسے کبریائی سجتی ہے دوسروں کو نہیں. چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت میرا بچھونا اور کبریائی میرا اڑنا ہے، بس جس نے ان میں سے کسی ایک میں میرا شریک بننے کی کوشش کی میں اسے سخت عذاب دوں گا. قتادہ کہتے ہیں جبار کا مطلب ہے وہ ذات جس نے جیسے چاہا اپنی مخلوق کو پیدا کیا. لفظ جبار انسانوں کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا سرکشی اور ظلم کرنے والا، اور اسی طرح ایک بری آف صفت کا کہلائے گا. اس کی مثال قرآن شریف میں یوں ہے کہ واسع رسول تب کل جبار نمید. عیسیٰ علیہ السلام کے قول لم یجعلنی جبار شقیہ میں اس صفت کی نفی کی گئی ہے، لیکن اگر لفظ جبار الف لام کے ساتھ آئے تو یہ صرف خدا کے اسماء الحسنی میں سے ہوگا، اور یہ صفت اگرچہ انسانوں کے حق میں مضموم صفت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق کے لیے اس کی اس صفت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ٹوٹے کام بنا دیتا ہے. جو غربت کے ماروں کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی صفت کے تحت زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا ہے، جبکہ اسی صفت کے تحت اس نے اس مریض کی طرح اس کی دلجوئی فرمائی ہے کہ اگر وہ بیماری کو صبر اور رضا کے ساتھ برداشت کرے گا تو اسے اجر دے گا. الجبار کے معنی میں ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کامل رہنے والا ہے، چنانچہ ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے اور ہر چیز اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. انسانوں کے لیے جبار کی صفت اگرچہ بری صفت مسلم جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بات پر مجبور کرے تو ضرور اس میں انسان کا فائدہ ہوگا، ہر انسان اس کو وقتی طور پر سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک یہ شعر بھی ہے جو جبار کے معنی کو خوب توڑ رہا ہے. اب فرماتے ہیں تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سماج. اس شعر میں جبر ظلم اور تعدی کا جبر نہیں بلکہ شفقت اور رحمت کا جبر ہے، کیونکہ جس طرح ایک محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے پر انعام کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی اپنے کسی بندے پر انعام کرنا چاہتا ہے اور اپنے کسی قانون کو اس انعام کے راستے میں ظاہراً روک پاتا ہے تو اپنی مشیت کے بہانے تلاش کر کے اس کے لیے انعام کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی قانون کا غلام نہیں بلکہ اپنے حکم پر بھی غالب اور حاکم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ اس کا باغی نہ ہو بلکہ ایک پیار کرنے والے بچے کی طرح اس کے دامن جیتا رہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل خدا جبار کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب اسے پھیرنا چاہے پھیر دیتا ہے. چنانچہ آپ بکثرت کہا کرتے تھے یا مصرف القلوب، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے. حضرت عبداللہ بن یوسف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بھیڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد عورتوں کو پیش کی، یہ بھنی ہوئی بھیڑ تھی، کچی بھیڑ کی بات نہیں کر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دردانوں بیٹھ کر اس بھیڑ کے گوشت میں سے کھانے لگے. اس پر ایک عربی نے کہا یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز بندہ ضرور بنایا ہے مگر اس نے مجھے جابر اور سرکش نہیں بنایا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، آپ نے زدائیوں کی کہ پہلے مسواک کی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز شروع کی، آپ نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی، اور جب بھی کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں رحمت کا ذکر بیان ہوتا تو آپ رک جاتے، اس رحمت کے حصول کے لیے دعا کرتے، اور جب بھی کوئی ایسی آیت آتی جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو بھی آپ رک جاتے اور عذاب سے پناہ کی دعا کرتے، اور پھر آپ رکوع میں گئے اور قیام کے برابر رکوع کی حالت میں رہے۔ اب رکوع میں یہ کہہ رہے تھے سبحان ذل جبروت ول ملکوت ول کبریائے ول عظمہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو جبروت اور ملکوت والی ہے اور بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ نے رکوع کے برابر سجدہ کیا، آپ اپنے سجدوں میں بھی کہہ رہے تھے سبحان ذل جبروت ول ملکوت ول کبریائے ول عظمہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو جبروت اور ملکوت والی ہے اور بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد ہر رکعت میں ہر بار مختلف صورت پڑھتے رہتے، اس طرح آپ نے معاوضہ کرتے رہے۔ اس میں جو بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بیان کرنے والا صحیح بیان کر رہا ہے یا واقعی اتنی لمبی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور قیام کے برابر رکوع کرنا یہ بہت عجیب انگیز ہی ہے، اور رکوع کے برابر سجدہ کرنا تو خاص عجیب انگیز نہیں ہے، مگر بہرحال یہ حدیث جس طرح کی تھی میں نے بیان کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کو بیت الفتیح کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر کوئی جابر بادشاہ کبھی غالب نہیں آیا۔ ایک تاریخی عقیدت ہے کہ بیت اللہ پر کبھی کسی جابر بادشاہ کو غلبہ حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور خیسر اور نجاشی اور ہر جابر حکمران کو دعوت اللہ کی خاطر خطوط لکھے، اور یہاں مذکور نجاشی وہ نجاشی نہیں ان کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ حفصہ کا نجاشی اور تھا، اور یہ اور نجاشی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بہت ہی برا ہے وہ شخص جو بڑا بنا پھرتا ہے اور شیخیاں مارتا ہے، مگر قدیر و بلند شان والے خدا کو بھول جاتا ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو تکبر اور ظلم سے کام لیتا ہے مگر خدائے جبار و اعلیٰ کو بھول جاتا ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو غفلت اور لہو و لعب میں زندگی گزارتا ہے مگر قبروں کو اور دکھ و ابتلاء کو بھول جاتا ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو فساد برپا کرتا اور سرکشی اختیار کرتا ہے، نہ اسے یہ یاد ہے کہ اس کی غذا کیسے ہوئی، نہ اسے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو دین کے مقابل پر دنیا کا طالب ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو دین کی بجائے شبہات کی پیچھے چلتا ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جو تمہ اور لالچ کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جسے اس کی خواہش بھٹکائے پھرتی ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ شخص جس کو اس کی تمنائیں ذلیل کیے کرتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی وما قدر اللہ قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، پر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور قیامت کے دن زمین تمام تر اسی کے قبضے میں ہوگی، آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے کبھی آگے کی طرف اشارہ کرتے، کبھی پیچھے کی طرف فرماتے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں کم الغلبے والا ہوں، میں صاحب عزت تکریم ہوں، یہاں تک منبر لرزنے لگا اور ہمیں خدشہ ہوا کہ منبر جوش کی وجہ سے گری نہ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میرے سر پر سے زمین لپیٹ کر ایک طرف ہوگی. اب یہ سمجھ میں زمین لپیٹ کر ایک طرف ہوگی سے کیا مراد ہے، مگر یہ حدیث میں یہی الفاظ میں ہو سکتا ہے، سننے والے ہیں اگر سنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے زمین لپیٹنے کا تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا تھا. میں کو مگر میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور مجھے ہی حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا مگر میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اور میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے کڑے کو پکڑوں گا تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے، میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، پھر میں داخل ہوں گا تو خدا جبار کو اپنے سامنے پاؤں گا، میں اس کے روح سے جاری ہو جاؤں گا. وہ فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لو اور بات کرو تمہاری سنی جائے گی، اور کہو تمہاری عرض قبول کی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی. چنانچہ میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا میرے رب میری امت میری امت. ماتا ہے اپنی امت کے پاس کیا امت سے جس کے دل میں چو کے دانے کے برابر سے ایمان ہو اسے جنت میں داخل کر دے، میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اس قدر ایمان ہوگا اسے جنت میں داخل کر دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ خدا جبار میرے سامنے ہے، میں پھر اس کے حضور سے دریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لو اور بات کرو تمہاری سنی جائے گی، اور کہو تمہاری عرض قبول کی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے. اس وقت میں اپنے ساتھ اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس جا اور ان میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جنت میں داخل کر دے، چنانچہ میں چاہوں گا اور جس کے دل میں اس کو ایمان ہوگا اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اور میری امت میں جو لوگ بچیں گے ان کو اہل نار کے سوا جہنم میں داخل کر دے گا. اس پر اہل جہنم میری امت کو ان کے ان لوگوں کو کہیں گے تم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرایا کرتے تھے، اگر خدا تعالیٰ نے تمہاری عبادت کو اس کا شریک نہ کرانا تمہارے کسی خدا تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تمہارے کسی کام نہ آیا. اس پر خدا جبار فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم میں ان کو آگ سے آزاد کرتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں شاد فرمائے گا تو وہ سال میں باہر نکلیں گے کہ آگ سے جلس گئے ہوں گے، پھر وہ زندگی کی نہر میں داخل ہوں گے، اس میں اس طرح جلد جلد بھریں گے جیسے دانا سیلاب کی مٹی میں بڑھتا ہے، اور ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، چنانچہ انہیں وہاں سے لے جایا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اہل جنت میں کہیں گے یہ جہنم والے لوگ ہیں. اس پر خدا جبار فرمائے گا نہیں بلکہ یہ خدا جبار کے آزاد کردہ لوگ ہیں. حضرت عمر بن مالک الجنبی کہتے ہیں کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن صاحب صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا تو آخر پر دو آدمی بچیں گے، ان دونوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر ہوگا، اس پر ان میں سے ایک مڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، خدا جبار کہے گا اسے واپس لاؤ، جو اس کے فرشتے اسے واپس لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے مڑ کر کیوں دیکھا ہے، وہ شخص کہے گا مجھے تو تم سے مجھ سے تجھ سے یہ امید تھی کہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اس پر اسے جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر ہوگا. اس پر وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر میں تمام اہل جنت کو بھی اس میں سے کھلاتا رہوں تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب یہ بات فرما رہے تھے تو آپ کے چہرے پر چہرہ مبارک سے خوشی اور سرور چلک رہا تھا. سورہ ابراہیم کی آیت وستفتح وخاب کل جبار عنید، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ سنت اللہ ہے کہ معمور من اللہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے اسلم سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں. یہی وجہ تھی کہ آپ کی مکی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے. چنانچہ مکے میں 13 برس گزرے اور مدینہ میں 10 برس, جیسا کہ اس آیت سے پڑھایا جاتا ہے. ہر نبی اور معمول میں اللہ کے سامنے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا ہے, مکار فریبی دکاندار اور کیا کیا کا چکا گیا ہے, کوئی برا نام نہیں ہوتا ان کا نہیں رکھا جاتا. اور نبی اور معمول اور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہ رہتے ہیں. کہ جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر نبی پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت لوگ پکڑتی ہے. اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا, ہر قسم کا برا نام ان کا رکھا گیا. آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی, جس کا استفتخ اس سے پایا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ خواب کل یا جبار نیند تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا. یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے, کہ اگر اول ہی ہو تو وہ خاتمہ ہو جاتا. مکے کی زندگی میں حضرت عادیت کی حضور گرنا اور چلانا تھا, اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والے اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا تھا. اور آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ کچھ حراتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبے میں مصروف رہتے تھے, سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی. علامہ فخر الدین رازی سورہ مریم کی آیت و برم والدہ ولم یکن جبار عصیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ولم یکن جبار لانے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری تواضع اور نرمی کی تعریف کرنا ہے, اور یہ مومنوں کی صفات میں سے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یعنی اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے. کیونکہ عبادات کا سرچشمہ انسان کی اپنی زندگی کا عرفان, اپنے رب کی عظمت اور کمال کی معرفت ہے. جس نے اپنے نفس کی عاجزی کو پہچان لیا اور رب کے اپنے رب کی کمال کی معرفت حاصل کر لی, اس کے لیے تو ترفع و تجبر یعنی بڑائی اور تکبر کیسے ممکن ہو سکتی ہے. علامہ فخر الدین رازی اس پر مریم کیا ہے زبردست والد کی ولم یکن ولم یجل نے جب بارے میں شقیہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں, اور یہ بات ملاحظہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس عمر میں خصوصیت ذکر کیا گیا ہے. ان کے قول ولم یجل نے جب بارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے متکبر نہیں بنایا, بلکہ میں عاجزی اختیار کرنے والا شخص ہوں, کیونکہ میں اپنی والدہ خدمت گزار ہوں, اور میں جب بار ہوتا تو میں نافرمان اور بدبخت ہوتا. اور روایت کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تھا, میرا دل نرم ہے اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو حقیر پاتا ہوں. علامہ فخر الدین رازی سورہ الشعراء کی آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں, ہم اس مقام کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ صفت جبار جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو مذمت کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور جبار اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آئے تو مدہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. کیونکہ جو شخص کسی پر ناحق بڑائی کے ساتھ غالب آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گرفت جبار کسی گرفت ہے, اور جباریت کا مطلب ہے بڑائی میں خود کو منفرد رکھنے کی خواہش. مختصر یہ کہ انہوں نے بڑائی کو اس مقام پر رہنے دیا کہ اس میں منفرد ہونے کی پسند کیا, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. حضرت حضرت وسیم محمود علیہ السلام فرماتے ہیں, راتوں میں صلی اللہ علیہ نے ایک درویش کو دیکھا تو سخت گرمی کے موسم میں یہ آیت قرآن پڑھ کر وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ زنبور یعنی گھونوں کو پکڑ لیتا تھا, اور اس کی نشانی سے وہ کلی محفوظ رہتا تھا. اور خود اس راتوں کے تجربے میں بعض تاثیرات عجیب بھی آیت قرآن کی آ چکی ہیں, اس سے عجائب قدرت حضرت باری جل شانہ معلوم ہوتی ہیں. عجائبات قدرت حضرت جلدی. اب یہ جو واقعہ ہے اس کو ہم نے خود بچپن میں تجربہ کر کے دیکھا ہے, اور حضرت خلیفہ المسیح سارے اس نے خاص طور پر مجھے لڑکی بتائی تھی کہ اگر یہ آیت پڑھ کے بتشتم بتشتم جب بارین گون جو جن کے اندر ابھی وہ ڈنگ ہوتا ہے
उनको पकड़ लिया जाए तो वो काटते नहीं हैं, और बारहा मैंने भी ऐसा किया है। एक दफ़ा नहीं, बहुत मरतबा इस तरह हमने उन्होंने वो पकड़ा और उन्होंने काटा नहीं। तो ये अल्लाह तआला की आयात के करिश्मे हैं, ये जो हम मिशनरी ने बयान फरमाया है बिल्कुल इसी तरह करीब होता है। एक इल्हाम है 21 अगस्त 1906 का, शब गुज़श्ता को मेरे ख्वाब में देखा कि इस कदर नबूर हैं जिनसे मुराद कमीन और दुश्मन है कि तमाम सफ़र ज़मीन पर उन्होंने उनसे पुर है और टड्डी दल से ज़्यादा उनकी कसरत है। इस कदर है कि ज़मीन को करीबन ढांक दिया है और थोड़े उनमें से परवाज भी कर रहे हैं जो नेशनली का इरादा रखते हैं मगर ना मुराद रहे। और मैं अपनी रखों शरीफ और बिशी को कहता हूँ कुरान शरीफ की आयत पढ़ो और बंदों को फूंक लो, कुछ नुकसान नहीं हो करेंगे। वो आयत है वैदा बदश्तुम बदश्तुम जब्बारी। फिर बारिश की आँख खुल गई, ऐलान हुआ नुसिर तो बिरूब वकालुल्लाता हीना मनास। रोज के साथ ये नुसरत की गई और मुखालफों ने कहा आप कोई जाय पना नहीं। करीब नसर रात के बाद ऐलान हुआ सब्र कर सुरात है दुश्मन को हलाक करेगा। الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر